Alfa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة فاتحة کی تفصیل اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب ہم پڑھ رہے ہیں. بات یہاں تک پہنچی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دیتا. اور سیدھا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس آیت میں یہ بات بڑے آرام سے ہو سکتی تھی کہ اہدنا الصراط القرآن یا اہدنا الصراط الرسول، تو ہمیں رسول کا راستہ دکھا یا ہمیں تو قرآن کا راستہ دکھا. قرآن بھی سیدھا راستہ ہے، قرآن پڑھو گے سیدھا راستہ ملے گا. رسول کا راستہ بھی سیدھا راستہ ہے، لیکن یہاں پر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستہ دکھا، یعنی ہدایت بخش سیدھے راستے کی. اور اس کے بعد پھر اس کی فہرست بیان کی کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا. معلوم یہ ہوا کہ کتاب اللہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور جن لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں سیدھے راستے اختیار کیے ہیں انہی کو فہرست کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دو چیزیں ہو گئے، اللہ کے بندے، رجال سے مراد مرد انسان، اللہ کے بندے اور اللہ کی کتاب. کتاب اللہ کو رجال اللہ سے پہچانو، رجال اللہ یعنی لوگوں سے پہچانو کہ واقعی یہ کتاب کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اور رجال اللہ کو کتاب اللہ کے ذریعے پہچانو کہ یہ کتاب کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ کتاب کے متعلق اگر ہیں تو رجال اللہ سے پہچانو، اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو. یعنی یہ لفظ ہو سکتا آپ کے لیے ذرا ثقیل ہو، یعنی وہ لوگ جو نیک طبقہ شمار کیا جاتا ہے ان کو اس طریقے سے پہچانو جیسے کہ وہ کتاب کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اور رجال اللہ لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ واقعی یہ چیز کتاب کے اندر موجود ہوگی، لہذا ان کی فہرست کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ان لوگوں کا حشر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے کن کے ساتھ ہوگا؟ جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا. یہاں پر بھی وہی بتایا گیا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا. اب انعام کس پر نازل ہوا؟ مع النبیین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سب سے بہترین دنیا کے اندر جماعت ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے آتے ہیں. جو الیکشن سے جو لوگ آتے ہیں، آج ہم جن کو چن کر بھیجتے ہیں تو آج ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن کل کو وہ برے بھی ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک عام انسان ہے. آج آپ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کل کو ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، یا خرابی ہو اور آپ کو اور مجھے پتہ نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا. لیکن جو سلیکشن اللہ تعالیٰ کرتا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اور اپنے فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے، کائے کے لیے؟ پیغمبری کے لیے، رسولوں کے لیے منتخب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو سلیکشن ہے وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کہ پہلے سے ہی غلط نہیں ہے، اور آئندہ چل کر بھی اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے پیغمبروں کا انتخاب خود کیا ہے. پیغمبر اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر آتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے صرف یہ ہے کہ ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں بہت فرق ہے. ہمارا علم آج تو یہ کہ آج ہمیں اس کا علم حاصل ہوا، ان کو لگا نہیں یار یہ بات صحیح نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، کسی نے کوئی خبر دے دی ہم نے اس پہ یقین کر لیا، کل پتہ لگا کہ بھائی وہ خبر تو جھوٹی تھی، وہ بات تو صحیح تھی نہیں. تو یہ ہمارا علم ہے انسان کا، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ہے وہ بڑا زبردست ہے، اس علم کے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس علم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ احاط بکل شیئن علما، وہ ہر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اپنی طرف سے پیغمبروں کو منتخب کر کے بھیجا. تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا. تو ان میں ایک تو سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ نبیین، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا طبقہ. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، کوئی شر نہیں ہوتی. والصدیقین، پھر جو انبیاء کو مانتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں، قریب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کو صدیقین کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق تصدیق کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کا بدلہ دے دیا لیکن میں صدیق کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تو قیامت کے اندر ہی ملے گا، دیا جائے گا. اس لیے کہ اس کے جو احسانات ہیں وہ بڑے عظیم ہیں. ہجرت کی ایک رات، تین راتیں جو آپ نے غار ثور میں گزاری ہیں، ساری چیزیں اپنی طرف، عمر کی نیکیاں ستاروں کی مانند، کوئی کمی نہیں اس کے اندر. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ہجرت کی رات جو آپ اور آپ کو لے کر چلے ہیں، اور غار ثور کے اندر جو آپ نے حفاظت کی ہے، وہ ساری نیکیوں پر بھری. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مصلی پر آپ کو پہنچایا، اور 17 نمازیں کم سے کم آپ کے پیچھے پڑھی. مصلی جس کے سپرد کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر بہت بڑا اعتماد تھا. اور بھی بہت سارے صحابہ موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، اور عبداللہ ابن عباس تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے بہت سارے، لیکن آپ نے ان کے سپرد. کیوں؟ آپ کو اعتماد تھا، اور جس پر اعتماد ہوتا ہے اسی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو صدیق کے معنی دوست کے، یہ میرا صدیق، ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. صدیق دوست کو کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سامنے ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، تو پھر آپ نے اس کی تصدیق تو فرمایا کہ صدیق تصدیق کرنے والے. اور صدیق دوست کو کہتے ہیں، صدیق تصدیق کرنے والے کو کہتے ہیں. تو آپ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی. پھر جب آپ معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے، تو سب لوگوں نے مذاق اڑائی کہ ایک شخص رات اور رات کیا یہاں سے وہاں تک جا سکتا ہے، پھر آ سکتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر ایسا کوئی کہے تو کیا وہ جھوٹا ہے یا سچا؟ فرمایا کہ کہنے والا کون ہے؟ کہ وہی جس کا تم دم بھرتے ہو دوستی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ صدیق کہلاتے ہیں۔ تو صدیق وہ تمام کے تمام کی صدیقین کی جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے، اور سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ ہے صحابہ۔ اس لیے ما انا علیہ و اصحابی، ہمارا مسلک بھی یہ ہے کہ جس پر ہمارے صحابہ ہیں ہم بھی اسی نقش قدم پر چلیں گے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں دوسری فہرست کس کی ہے؟ صدیق۔ پہلے انبیاء، نبیین، صدیقین، پھر تیسرے شہداء۔ والشہداء، شہداء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آدمی ساری چیزیں پیش کر سکتا ہے لیکن جان پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جان کا نذرانہ پیش کیا، بدر ہو، احد ہو، یا کوئی سا بھی موقع ہو، سب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جان کے نذرانے کو پیش کیا، پیش کرایا، تو آپ نے فوراً جان کو پیش کر دیا۔ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ بدر میں شہید ہوئے بہت سے لوگوں کا، ہر وقت میں جہاں جہاں ضرورت پڑی انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قربانیوں کی بنیاد پر آج ہم بڑے آرام سے اس مذہب کا نام لے رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم اتنے آرام کے ساتھ ان کا نام لے کر یہاں پر نہیں کام کر سکتے۔ تو قربانیاں تو ہیں صحابہ کرام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، اور شہداء کی جنہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے، والصالحین، ان لوگوں کا جو نیک طبقہ کہلاتا ہے، ولیوں کا طبقہ کہلاتا ہے، اولیاء اللہ کا طبقہ کہلاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی کتاب اللہ سے پہچانے جائیں گے۔ کوئی اگر اولیاء اللہ کا لباس پہن لے، لمبی پگڑی لگا لے، نیچا کرتا پہن لے، اور کام اس کے وہ ہوں جو بالکل شیطانوں کے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یہ سمجھو کہ یہ ولی ہے؟ نہیں، ولی تو ولی ہے، ولی تو اللہ کا بہت قریبی ہے، دوست ہے۔ جو خدا کے دوست ہیں وہ ہیں ولی، جو گناہوں سے بچے ہیں متقی، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ متقی کا طبقہ کہلاتا ہے، اور جو خدا کے دوست ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں۔ لہذا ولایت کا درجہ یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی ولایت میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے شہید کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، صدیق کو اپنے ایمان کی تصدیق کرنی پڑتی ہے، اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ محنت اور ریاضت سے پیغمبر نہیں بنتا بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ولی جو ہے اپنے مجاہدے سے ولی بنتا ہے، اور اس کے مجاہدات جو ہوتے ہیں، اس کی جو قربانیاں ہوتی ہیں، یقیناً وہ ناقابل قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو یہ ایک فہرست بتا دی، کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور انعمت علیہم سے مراد رجال اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو کیسے پہچانو؟ کہ یہاں کتاب کے مطابق چلتے ہیں، اور کتاب کو یہ اس طرح سے پہچانو کہ یہ جو بندے ہیں واقعی یہ بالکل کتاب اللہ کے مطابق چلتے ہیں۔ کتاب اللہ میں جو ہم نے پڑھا تو وہی اسی کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ تو کتاب اللہ کو رجال اللہ سے پہچانو، اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی دعا، اہدنا الصراط الرسول، اللہ تو ہمیں رسول کا راستہ دکھا دے، بہت شارٹ دعا تھی، کچھ بھی ضرورت نہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ مغضوب سے مراد یہاں پر متفق علیہ، تمام جتنی بھی علماء نے تفسیریں بیان کی ہیں اس سے یہودی، یہودی کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اور غضب جو ہوتا ہے وہ یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے, غصہ جس کے اوپر بھی آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے یہ دعا فرمائی تھی, یا اللہ میری امت کو مسخ صورت کا عذاب نہ دینا, یعنی یہ انسان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں, ایسا عذاب میری امت کو مت دینا. اور ہے بھی یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ جو ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی, ورنہ جو کام دنیا کے اندر حرام اور حلال کے اندر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے تو شکلیں تبدیل ہو جانی چاہیے تھی قاعدے میں, لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اس لیے شکلیں تبدیل نہیں ہوتی. البتہ ایک بات ضرور ہے, شکلوں کے اندر فرق آئے نہ آئے نسلوں کے اندر ضرور فرق آ جاتا ہے. اگر آپ نے خیر کے کام دنیا کے اندر کیے ہیں تو آپ کی اولاد بھی کے اندر بھی خیر آئے گی, اور آپ نے دنیا کے اندر اگر شر کے کام کیے ہیں تو اولاد کے اندر بھی پھر شر ہی پیدا ہوگی اور شر ہی پھیلانے والے بنیں گے. ایسا خیر الناس من ینفع الناس, انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو خیر پہنچے, اور وہ خیر الناس من ینفع الناس کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنا اور اپنے آپ کو اس میں شمار کرنے کی کوشش کرنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. تو غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. اب یہود کا جو معجزہ ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا وہ اصل میں کایا پلٹ تھا, کایا پلٹ, جہاں لاٹھی آپ نے لی اور زمین میں ڈالی اژدہا بن گیا, جادوگروں کے جادو کو کھا گیا, پانی میں مارا راستے نکل گئے, کایا پلٹ, پتھر میں مارا پانی نکلنے لگا, کایا پلٹ. اور ید بیزا آپ نے یہاں ہاتھ ڈالا اور نکلا تو ایک دم ہاتھ سفید, کایا پلٹ. موجود تو ان کی امت میں بھی کایا پلٹ والی باتیں آتی ہیں سامنے, ایک دم کایا پلٹ. ان کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے میں گریز نہیں کرتے. اور عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں کیا تھا؟ آپ کے معجزات میں یہ تھا مردوں کو زندہ کر دینا, نابیناؤں کو اچھا کر دینا, بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرو تو وہ صحت یاب ہو جانا, تبری الاکمہ والابرص وحی الموتا باذن اللہ. قرآن اس کے ان کے آپ کے معجزات کو بیان کرتا ہے. لہذا ان کے قوم میں آپ کیا دیکھیں گے؟ وہی اثرات ان کی امت میں اور ان کے قوم میں ہیں. وہ ہاسپٹل قائم کریں گے, وہ علاج جو ان کے پیغمبر معجزات کے ذریعے سے کرتے تھے وہ یہ کریں گے, وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں گے, اس لیے کہ ان کے معجزات میں یہ چیز شامل تھی. تو جس امت کے نبی کے معجزے میں جو چیز ہوتی ہے وہ امت کے اندر وہ چیزیں ان کے قدرتی طور پر آتی ہیں. تو غیر المغضوب, یہ ان لوگوں کا طبقہ کہلائے گا جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. کیسے؟ اس کی مثال ایک میں آپ کو دے دوں. ہمارے یہاں پر جمعے کا دن بڑا متبرک مانا جاتا ہے. آپ لوگ جمعے کے دن صبح سے ہی تیاری کرنے, ویسے تو حقیقت تو یہی ہے کہ جمعے سے پہلے بالکل جمعے کی تیاری میں انسان کو لگنا چاہیے, غسل کرنا چاہیے, نہانا دھونا, اور آپ کے اچھے کپڑے جو آپ کے پاس ہوں وہ پہننا, پھر مسجد کی طرف آ جانا, یہ جمعے کے ضروریات میں شامل ہے. خوشبو لگانا, خوشبو لگا کر جانا, یہ سب یہ جمعے میں اس میں شامل ہے. اہتمام جمعہ اسی کو کہتے ہیں, ورنہ تو میں جیسے جمعے کو بولتا رہتا ہوں بہت ساری باتیں. وہ یہ کہ بھائی جہاں دو رکعت نماز پڑھی اپنا سڑک چھو پھر چلے گئے, کیا کہہ رہے ہیں جمعہ پڑھی, ٹھیک ہے آپ کا فرض ادا ہو, یہ جمعے کا اہتمام نہیں ہے اور نہ جمعے کا احترام. اب ہوتا کیا تھا، یہودیوں کے زمانے میں ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن جو ہے سنیچر کا دن، اس دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، مچھلی کا شکار نہیں کرنا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کام کیا ہے، اور 6 دن کام کر کے 1 دن اس نے آرام کیا ہے، اور وہ ہے یوم السبت، ہفتے کا دن. کیوں؟ انا تھک گیا تھا وہ، نعوذ باللہ من ذلک. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ قرآن نے بھی کہا کہ 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا آسمان کو. اب جب اس نے 6 دن کام کیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ کائنات کو بنا دیا 6 دن کے اندر. تو کہا کہ بھائی 1 دن تھک گیا تھا، لہذا انہوں نے اس دن کو اپنے لیے منتخب کیا، یہ ہمارا معتبر دن ہے، محترم دن ہے. اب جب محترم دن ہے تو کم سے کم اس ایک کا احترام کرو. تو یہ ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو مچھلی کا شکار سنیچر کے دن مت کرنا، ہفتے کے دن مت کرنا، تمہارے لیے یہ محترم دن ہے، تم نہیں مانگا ہے. تو کرتے کیا تھے، یہ جمعے کے دن شام کو جا کے جال لگائی جاتے تھے، اور سنیچر کے دن صبح کو وہ مچھلی لے آتے تھے. ان سے کہتے تھے کہ بھائی تم نے آج شکار کیوں کیا؟ ارے آج کا شکار تھوڑی، یہ کل کا پھنسا ہوا شکار تھا، آج ہم لے آئے. اور جمعے اور یہ سنیچر کے دن شام کو کبھی جال لگا دیتے تھے، اور اتوار کے دن صبح ہی لے آتے تھے. تو ان سے کہا جاتا تھا بھائی تمہیں منع کیا تھا کہ کل تم شکار مت کرنا ہفتے کو، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ کرے یہ کل کا شکار تھوڑی ہے، یہ تو آج صبح کا شکار ہے، آج ہم ابھی لے کر آئے. یہ ان کی چالاکیاں، مکاریاں اس طریقے کی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے محترم ہے اور تمہیں اس کا احترام ضروری ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جمعے اس کا احترام کرو، اور اس کے دن صرف مچھلی کا شکار مت کرو، کیونکہ یہ ایک ایسے کنارے پر رہتے تھے جہاں پر ان کا کام ہی مچھلی کا تھا. وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچایا قرآن پاک میں کہ یہ لوگ کس طریقے سے مچھلی کے شکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن منع کیا، لیکن انہوں نے پھر اس سے وہ باز نہیں آئے. تو قرآن نے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کی شکلوں کے اوپر اثر پڑے، اور قرآن نے کیا کہا، فجعلناها اس میں ہی آپ پڑھیں گے، آپ سورہ بقرہ میں آپ ان کے متعلق کیا پڑھیں گے کہ ہاں یہ ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ہاں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم جانتے ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شرع سے تجاوز کیا، شریعت سے آگے بڑھے گئے تم، اور دربارے میں اس حکم کو جو تمہیں یوم ہفتے کے دن متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ. جب انہوں نے نہ مانا مچھلی کے دن، وہ ہفتے کے دن شکار کرنے کے لیے مچھلی کا، تو ہم نے ان سے کیا کہہ دیا کہ ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ، یعنی ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی. فجعلناها نکالا لما بین یدیھا، پھر ہم نے اس کو اس واقعے میں عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے موجود لوگ موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں زمانے میں آنے والے تھے، کہ دیکھو شریعت سے تجاوز کر کے اگر تم یہ حرکت کرو گے تو یہ شکلیں تمہاری تبدیل ہو جائیں گی. تو غیر المغضوب سے مراد یہاں پر ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ کا غضب کس پر نازل ہوا؟ یہودیوں کے اوپر. کس طریقے سے نازل ہوا؟ کہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا. ایک تو گناہ ان کا یہ تھا, دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مانا, اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے. اور احبار اور یہود اپنے علماء کو یہ کہتے تھے کہ حلال اور حرام جو یہ فیصلہ کر دیں وہی درست ہے, اللہ کے حکم کی ان کے یہاں پر کوئی حیثیت نہیں تھی. اس لیے غیر مغضوب علیہم کا طبقہ یہ یہودیوں کا طبقہ کہلاتا ہے. باقی غیر مغضوب علیہم الضالین میں اور بھی ہے انشاءاللہ. کل اللہ سب کو عمل یا رب العالمین گناہوں کو معاف فرما, گناہوں کو درگزر فرما, ہمیں عزت نصیب فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما, غیب سے مدد فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما, ہر مہلک اور موذی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.